क्योंकि आम आदमी का घोटना चल रहा है, वो तो बस एक धमाका लगभग लंबी नहीं है, जोर की झलक, एक जोर की एक ही झलक होगी, वाहवतों में एक ही सिजक के तौर पर बाद में आया तो उगा तो अचानक नहीं होगा, तो हम गुस्सा हो रहा, वो अगर वो खुले मैदान में निकल आ रहे हैं गुस्सा हो रहा सावरा तो मैंने हमने आपको बताया था एक महीने पर है रात भर भी आगने वाली, लेकिन सावरा तो मैंने सफेद चटियल मैदान जिसमें दूर दूर तक कोई दरख्त कोई रूप भी नजर न आए और प्लेन जमीन हो उसको अरबी में सावरा कहते हैं, और उसी में शराब नजर आता है, अगर कोई फीचर जोग्राफी के ऐसे उनके दरमियान में दरख्त आते हैं पहाड़ियां आ जाए ये हो उसमें शराब नहीं होता, शराब जो नजर आता है वो प्लेन रूप या मैदान चलता हो सुखा हो उसी में नजर आता है दूर, और वो धोखे की चीज और हिमाचल की चीज होती है, तो सुफेद हमदार जमीन पटियल मैदान में खड़े होंगे इन सब सामने होंगे, पुराने करीम में हम बारह जमीन भी इसी तरह से कहा हुआ है, क्योंकि खुले जैसे बिंदुदार हो जाती है कोई चीज छुप नहीं रहेगी, साहरा हल अता का हमी समूसा अगली बात शुरू होती है, सलाम के किसी भी ग्रंथ को फरन इशारा है गालिबन ये इस बिना पर कि मुक्ति सूरतों का अहम मौजूद है आखरत की जिंदगी मरने के बाद वाली जिंदगी उसको मुख्तलिफ तरीकों पर कुरान करीम साबित करता है, उनकी बातों की तकदीर करता है, दूसरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकदीर और उसके बुरे नकाम उसमें वो अंबिया के किस्सों की तरफ इशारा करता है, वो अंबिया की तकदीर हुई और उनका अंजाम क्या हुआ, तो वह अगर ये कुरान करीम के अंदर में सकल मौजूद है वो आखरत के बारे में उनके अजीब की इस्लाह करना और रसूल की तकजीब के बुरे मताल से डराना, वो रसूल की तकजीब के बुरे मताल में मुख्तलिफ अंबिया के किस्से उनमें से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कसरत बयान हुआ, ये अजीब बात है कि अंबिया के किस्से मुसलसल कहीं रसूल में भी चले और कहीं जरूरत पड़ी तो दो लाइनों के अंदर भी मुख्तसर बात निकाल दी, वहां मुख्तसर तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, वरना सूरत ताहा फिल्म पारे की जो सूरत है करीबन ये पारा वो सारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य पर मबनी है, और जगह भी उनका जिक्र आया सूरत अल्लाह रात में कसरत तफसील के साथ है, तो वहां थोड़े से लफ्ज में अहम पॉइंट भी उसके थे उसकी तरफ इशारा कर दिया, हम पता था हम से मूसा क्या आई तेरे पास बात मूसा की लफ्जी तर्जमा तो ये है हमीशा मूसा से मुराद है मूसा का किस्सा, ये नहीं कि वो बात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी, हमीश में भी बात होता है हमीश में नया भी होता है, मैं समझ सकता हमीश उस फिल्म जो नई उम्र हो अभी हमीश आज मैं समझ किसी से मिले थोड़े दिन हुए हो तो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे को यानी हमीश लाहब ये खिलाने तो हमीश के मैंने बात भी होता है नया भी होता है हवा पौवा हमेशा नफरवान सरोस होता है उसमें वाकया होने हाविस वाकया होने वाला उसी से हमारा जो लफ्ज हादसा बोला जाता है अरबी में वैसे तो हादसा नहीं कहते तो हमीशा मूसा को मैंने भी मूसा का किस्सा मूसा की कहानी मूसा का वाकया है इस बात में सलाम का अतार का तेरे पास आया हल अतार का क्या आया यहां मुराद है कि क्या नहीं आया हल असल में बाज दफा हल अल सब के मैंने में आ जाता है पुराने करीब में भी आता हल मान तुम मन कहूं तो क्या तुम अब बाज नहीं आओगे गलत अलग भी तब मन बनता क्या तुम बाज आने वाले होंगे वहां भी हल अब ऐसा आकार सब के मैंने में आया क्या नहीं आया सवाल इस तरह का है कि वह को आ चुका है इतना भी उसके काम जिसे कहते हैं आपके पास क्या अभी से मौका नहीं आई इस नादान रब मिल बाजी मुकदमे से तुगा जब पुकारा उसको इस जब से नादान रब उसको पुकारा उसके रब ने नादा गुना भी मुंबालवा से नादा हो जो मिसूला और रब हूं उसका फायदा दोनों जगह हो की जमीन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है उसको पुकारा उसके रब ने ये ईद जो है इसका ताल्लुक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है अता के साथ नहीं है इससे पहले आमतौर पर कोई फिल्म समझा जाता है या तो पिछली भारत को अलग समझे और ग्रहण करो उज पर नादा रंग वरना अताक के साथ नहीं है कि आपके पास आई मूसा की बात उस वक्त जब के रब उस bunu kurtaralım, razını yapar mı? Ve vâdî, vâdî mazası, vâdî yâmi, tuğlu tâhâ, kutsu, vâdî yâmi, tâğulun, tuğlu bantâ, vâdî, vâdî, vâdî yâmi, vâdî.
Amis samâv, a-am, a-hamzatu tasriyya, اور ام اس کے جواب میں آتا ہے یا السماء یا آسمان زیادہ سخت ہے ام السماء اشد خلقا تم زیادہ اشد خلقا ہو یا آسمان زیادہ اشد خلقا ہے اب یہاں خلقا کی میں نے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت سے کیا تمہارا اس لیے ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ بڑی بات ہے یا آسمان کو پیدا کرنا بڑی بات ہے زیادہ مشکل کام ہے مشکل سے شاید کسی نے ترجمہ کیا ہو کیا کیا ہے ہاں بولیے
کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی
تم لوگوں کی تخلیق یعنی تم کو پیدا کرنا یوں ترجمہ کر لیا نا زیادہ
سخت ہے
زیادہ سخت ہے مشکل ہے
کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا
بنانا وہ کہ خلق فعل معروف کے معنوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کہو بنانا تمہارا زیادہ مشکل ہے تو تمہارا پیدا ہونا نہیں تم کو پیدا کرنا
کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا
تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلقن کا معنی سب نے کیا ہے تم کو بنانا یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تم کو بنانا زیادہ مشکل ہے سخت مشکل ایک ہی بات ہے یا آسمان اور یہاں یعنی ام السماء اشد خلقا یا آسمان زیادہ مشکل ہے بلحاظ بنانے کے اور دونوں کو ملا کے پھر اردو والوں نے ترجمہ کیا کہ تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل تو یہ ویسے بات ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور یونیورس جس کا مطالعہ کرتے کرتے انسان کہاں پہنچا ہے تو انسان تو اس کے مقابلے پر کوئی چیز بھی نہیں ہے جتنا وہ کمپلیکیٹڈ اور جتنا نظام ہے تو جس نے وہ اتنا نظام بنایا ہے تم کیا سمجھتے ہو تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے کچھ بنا ہا یہاں وقف کیا گیا ہے اسی لیے ہمیں سما ہو بنا ہا اس نے اس کو بنایا بنا یبنی تعمیر کیا بنایا یہ اتفاق کی بات ہے کہ بنایا اردو میں اسی طرح کا لفظ آ جاتا ہے ورنہ بنا یبنی کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی عمارت کو بلڈ کرنا بنیاد رکھنا اور تعمیر کرنا ان معنوں میں بنا آتا ہے بنا یبنی بنا ہا ہا کی ضمیر آسمان کے لیے آسمان مؤنث سمائی ہے اس نے اس کو بنایا اللہ تعالی نے اس کو بنایا یہ اب ہم اس سماع کے بعد وقف کر کے اسی آسمان کے بارے میں آگے دو چار باتیں آتی ہیں کہ وہ آسمان بنانا زیادہ مشکل ہے جس کو یہاں جس کو ہم اس لیے ترجمہ نہیں کریں گے کہ السماء معرف آ گیا ہے یوں نہیں کہا کہ ام سما ان بنا یا وہ آسمان جس کو اس نے بنایا پھر تو ہم ترجمہ کر لیتے اب ہے ام اس سما تمہاری پیدائش مشکل یا آسمان کی فکر مکمل ہو گیا آگے بنا اللہ نے اس آسمان کو بنایا جس طرح بلڈ اپ کیا رفع سم کہا اونچا کیا اس کی موٹائی کو لفظی ترجمہ یہ ہے رفع یرفع اونچا کرنا اٹھانا سمت کے کئی معنی ہوتے ہیں چھت کی جو موٹائی ہوتی ہے اس کو بھی سمک کہتے ہیں کہ چھت کتنی موٹی رکھی گئی ہے کاغذ کی موٹائی اور پتلے ہونے کو بھی سمک کہتے ہیں ورقن سمیقن موٹا کاغذ ذرا جس میں کچھ دبیز کاغذ جسے ہم اردو میں عموماً کہتے ہیں اسی سے لفظ سمکن بمانا مچھلی بھی نکلا ہے مادہ یہی ہے معنی ہو رہا ہے یاد رکھیے سمکن اور سمکن میں فرق ہے سمکن کہیں تو اس کی جو موٹائی ہے کسی چیز کی موٹائی سے مراد یہ نہیں جو بدن پہ چربی وربی آ جاتی جیسے کو کہنا یہ لکڑی اتنی موٹی ہے یہ کاغذ موٹا ہے ان معنوں میں جو موٹائی کا مفہوم ہے اس کو سمک کہتے ہیں لوہے کی چادر بھئی یہ 22 گیج کی ہے یا 18 کی ہے اس کی سمک اس کی موٹائی مختلف ہوتی ہے اس موٹائی کو کہتے ہیں سمک اور چھت کی جو ہے 2 فٹ ہے یا کتنی ہے موٹائی اس کو بھی سمک کہتے ہیں تو ان معنوں میں رفع سم کہا اس نے چھت کی موٹائی کو اونچا کیا یہ ہے لفظی ترجمہ پھر اس کو بلند کیا، اس کی چھت کو بلند کیا شاید کیا ہو، کیونکہ سمک سے مراد یہاں چھت کی موٹائی ہے. چھت آگے کیا کوڑ ہے؟ اونچی اونچی کھانا خراب ہوتا تھا قرآن کے پاس. ہاں جی ہاں جی، چھت اونچی اٹھائی مانا گوا کہ سمک کا چھت ہی کیا ہے، چھت کو بلند کیا، اونچی کی اس کی. یہ بہرحال ذرا ہٹ گئے، بلندی نہیں چھت کا مانا ہو سکتا تھا. دیکھیے سب نے زیادہ زیادہ چھت کیا، حالانکہ بات یہ ہے کہ سمک کا مانا چھت نہیں ہوتا، یاد رکھیے. لفظی ترجمہ تو ٹھیک ہے لیکن موٹاپے کا اب اردو میں مفہوم اور ہے. اصل یہاں جو موٹاپا وہ ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں تھکنس، ناٹ ٹو بی فیٹ، وہ بلکہ تھکنس. تھک میں آپ دیکھیں لوہے کی چادر کی تھکنس، کاغذ کی تھکنس، چھت کی تھکنس، یہ سب کہہ سکتے ہیں. تو اس کا اردو ترجمہ خام خام موٹاپن کرنا پڑتا ہے. یہ اردو زبان کی یعنی تنگ دامنی ہے کہ اس کے لیے ہم اب دیکھیں تھک کے لیے کیا ترجمہ آپ لائیں گے. تو یہ انگریزی زبان بہت وسیع ہے، وہ اس کا سمک کا ٹھیک ترجمہ تھکنس کر سکتے ہیں. کسی کے پاس انگریزی ترجمہ ہے؟ اب تھکنس آف دی سیلنگ یہ مراد تھی کہ چھت کی جو موٹائی جتنی بھی آپ رکھتے ہیں وہ مراد ہے. تو اس چھت کی موٹائی کی بجائے سب نے چھت کا ہی ترجمہ کر دیا، حالانکہ سمک کا معنی چھت نہیں ہے. خاک تم ذہن میں رکھو گے، اصل تو ہم یہ پڑھا رہے ہیں اسی لیے کہ ہمیں اصل کا پتہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اردو محاورے میں تو 15 چینجز کرنی پڑتی. اب کون کرے کہ اس کی چھت کی موٹائی کو اونچا کیا، اس کی بجائے سب نے یہی ترجمہ کیا اس کی چھت کو اونچا اٹھایا. فسد واہ، پھر اس کو برابر کر دیا. سب وا جو سبوی تصویتن، برابر کر دینا. اور پھر اس کے معنی برابر کرنا جو ہوتے ہیں آخری تکمیل کر دینا جسے فنیشنگ ٹچ کہتے ہیں. فسب واہن سبا سماوات، اس طرح سے سب واہ اس آسمان کو، یہ فم کا ہا، سب واہ ساری ہا کی ضمیریں آسمان کے لیے ہیں. اس کو پھر ٹھیک ٹھاک کر دیا، یہی کہتا تھا کہ میں برابر کر دیا. اچھا یہ سمجھانے کے لیے ہے، سواہا دونوں کو تصویہ کے اصل میں نے نا برابر کرنا، تو توازن قائم کرنا بھی وہی برابر کرنا ہی ہوتا ہے. ہاں جی درست کیا، یہ زیادہ بہتر ہے ترجمہ. ہم سواہ ہونا ہی نہیں معنی میں آتا ہے. قبر کو بالکل جب تیار ہو جاتی ہے تو فسواہ ہو، اوپر پھر وہ مٹی وغیرہ برابر کرتے ہیں. اس کے لیے بھی صاف کیا یعنی مکمل کیا، کہ میں نے میں صاف کرنا ہی اس کے لیے برابر کیا. ٹھیک ہے برابر کیا، لیکن برابر کیا سے مراد ہے مکمل کیا کہ میں نے میں ہے برابر کے. تو یا تو کہیں نا کہ فلاں کے برابر کر دیا، وہ تو یہاں مفہوم کوئی نہیں ہے کہ اتنی پتلی تھی پھر اس کو موٹا کر کے اس کے برابر کر دیا، یہ معنی تو نہیں ہے. برابر کا معنی ہے جیسے آپ کسی جانور پر سامان رکھیں اور اس کو ٹھیک برابر کریں تاکہ وہ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، اپنی جگہ جمع رہے. تو ان معنوں میں فسواہا، اس آسمان کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا، ٹھیک ٹھاک بنا دیا، یہ ترجمہ ٹھیک ٹھاک کر دیا یہ ترجمہ ہوگا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. جی وہی فنیشنگ ٹچ والی بات ہے، فسواہا ہو اس نے اس کو ہیگے وتھ فنیشنگ ٹچ، آخری جو ٹچ ہوتا ہے جس نے سب چیز مکمل کی ہے، وہ نوک پلک سنوارنا. پھر ٹھیک ہے وہ بھی اردو کا محاورے کا ترجمہ ہے. اب دیکھیں نا محض برابر کر دیا ٹھیک ٹھاک کر دیا کہ بجائے نوک پلک سنوارنے میں وہ اور بات پیدا ہو جاتی. ان محاوروں کے اعتبار سے ہم نے بعض دفعہ دیکھا کہ پرویز اچھا رہتا ہے کیونکہ اردو کا ادیب تو ہے نا، اس کو بعض دفعہ لفظ سوچتے ہیں اچھے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی ایسا ترجمہ اور سارے کا مطالعہ کر کے چلے تو بہت، یہ نوک پلک سنوارنا بالکل بہت اچھا لفظ ہے محاورے کے اعتبار سے سب اور تصویہ کے لیے. وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا. أغطش غین توئے شین مادہ، غطش کے معنی ہیں اندھیرا ہو جانا. کہتے ہیں غطش اللیل, رات اندھیری ہو گئی. وَأَغْتَشَ اللَّيْلَ, یہ تو باب افعال ہے نا, غطش یغتش ہوگا, یہ کوئی بند ہو سکتا ہے عرب یاد ربو. بہر القرآن میں اس کا کوئی اور فعل لفظ استعمال نہیں ہوا, یہی اسی جگہ آیا ہے باب افعال سے. تو آغتش میں نے اندھیرا کر دیا, کسی کو اندھیرے والا بنا دیا. ان منوں میں اغتش لیلہا, اس نے اندھیرے والی کر دی اس کی رات, یہ معنی بنتا ہے. غطش کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی کی آنکھ میں کوئی ایسی خرابی ہو کہ وہ دیکھ نہ سکے, کچھ اندھے پن کے قسم کی اس میں چیز ہو. تو نظر نہ آنے کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اغتش لیلہا, اس نے اندھیری کر دی اس کی رات, یوں ترجمہ کچھ بنتا ہے, یعنی رات کا اندھیرا بڑھا دیا یا رات کو اندھیرا دے دیا,
اس کی رات کو تاریک کر دیا.
تاریک کر دیا, گویا کہ اغتش کا مفعول ہے نا لیل, رات کو تاریک کر دیا. ازلم کا معنی بھی یہی ہوتا ہے, ازلم اللیل و ازلم اللیلا, دونوں طرف وہ بھی آتا ہے. ہاں, ہا کی ضمیر اسی آسمان کے لیے, وہ دن اور رات ان کا تعلق تو آسمان سے ہی ہے نا, اسی سے نمودار ہوتی ہیں, تو اس لیے ہا کی ضمیر اس کے لیے ہی ہے. اغتش لیلہا, کیا کیا انہوں نے, رات ڈھانک دی, وہ ڈھانپ دی یا ڈھانک دی کا معنی یعنی چھپا دیا, میں نے تو اندھیرا کر دیا ہے سر. ہاں جی,
اور تاریخ بنایا اس کی رات کو,
ٹھیک ہے, تاریخ بنایا, ٹھیک ہے. وہی ازلمہ والا میں نے, ازلمہ ظلمت پیدا کی, وہی میں نے اغتش کا ہے. تاریخ بنایا اس کی رات کو, یا ماورا یہ ہے کہ رات کی تاریکی پیدا کی, یہ بھی ایک عجیب فنامنا ہے رات کی تاریکی. وہ اخراجا دوحاہا, اور نکالا اس کی دوحا کو. ہا کی ضمیر وہ بھی آسمان کے لیے ہے. دوحا کا مادہ واد ہے واؤ ہوتا ہے, رہا یدحو, بلکہ صبح کی ابتدائی روشنی کو دحوتن بھی عربی میں کہتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ دحوتن کی جمع ہی ہے دوحا, ابتدائی روشنی پھر ابتدائی روشنی پھر ابتدائی روشنی, گویا کے. اور دوحا دوحن اصل ہے ہدن کی طرح, یا یہ مضاف ہو یا الف لام لگے تو دوحا ہو جائے گا, جیسے خدا کا ہے الہدا ہوگا یا خدا ہا ہوگا, یہ اس طرح کا لفظ ہے دوحا ہا. اسی لیے ہے کے بعد ایک دندانہ لکھا جاتا ہے یہاں, جو یاد رہے کہ وہ جو اصل مادے کی واو جو یہ میں بدل گئی تھی, اس سے گویا کہ یہ اس کی نشانی ہے کہ یہاں یہ ہے. دہا اصل میں, دوحا اصل میں رے کے بعد ایک یہ تھی, اس کی صبح کی روشنی کو نکالا. دوحا سورج نکلنے سے لے کر کچھ زیادہ بلندی ہونے تک کی جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اس کو دوحا کہتے ہیں. وشم سے وہا, تو اس طرح سے وہا واللیل اذا سجا, یہ قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوئے ہیں. اخرج دوحاہا, اس کی ابتدائی روشنی کو نکالا, ابتدائی روشنی کیا ہے,
اور اس کا دن نکالا.
دن
نکالا,
یہ صاف ظاہر مفہوم کے لحاظ سے ترجمہ ہے, دن کی روشنی زیادہ بہتر ہے. دن نکالا سینس ہوئی ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد دن نہیں شروع ہوتا, کیونکہ پیچھے رات کی تاریکی کا ذکر تھا, آگے دن کا ذکر کیا. لیل کے بعد دن, یوں اردو محاورے میں تو ٹھیک ہو گیا, لیکن اصل مراد ہے نکالی اس کی دن کی روشنی. دھوپ, ابتدائی دھوپ جو ہوتی ہے سورج کی جب نکلتی ہے, تو اسے روشنی کے اعتبار سے روشنی بھی کہہ سکتے ہیں, دھوپ چاہے تو دھوپ کر لے. ہاں جی, تو بلکہ عربی میں شاید اس کے لیے کچھ لفظ بھی ایسے آتے ہیں کہ اس وقت تک دوحا کہلاتی ہے, کہ نماز چاشت اور نماز دوحا کے سلسلے میں کہیں آیا ہے کہ عرب میں بہت جلدی ریت تپنی شروع ہو جاتی ہے سورج نکلنے کے بعد, تو دوپہر تو بہت دور کی بات ہے, 9 بجے کے قریب ہی دھوپ اگر ہو تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے ریت میں, وہ گویا کہ اس کی انتہا ہے پھر. اور وہ یہ نہیں کہ وہ 12 بجے اتنی ریت گرم ہوتی ہے, ریت بہت جلدی گرم ہوتی ہے, بہت جلدی ٹھنڈی ہوتی ہے. اسی لیے عرب میں گرمی بھی بے انتہا ہوتی ہے, جو ریت ہی ہے, ریت تو آنن فانن گرم ہوگی, اور ٹھنڈ بھی بے حد ہوتی ہے کہ ادھر سورج گیا اور ادھر سورج ریت کی جو ہے نا, وہ یہ تو آپ نے سائنس میں پڑھا ہے نا کہ جو چیز دیر سے گرم ہوتی ہے دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے. آپ تیل لیں، دودھ لیں، پانی لیں، ریت لیں اور ان کو ایک ہی جتنے ٹمپریچر دیں تو ایک بات چیت جلدی اس ٹمپریچر سے آ جائے گی. مثلاً آپ 50 پہ لانا چاہتے ہیں، پھر بند کر دیں تو پھر اسی حساب سے وہ کئی چیزیں جلدی ٹھنڈی ہوں گی اور کئی دیر سے ہوں گی ٹھنڈی. یہ تو سائنس میں ابتدائی پڑھایا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس نے اس کی وہ جو دوحا ابتدائی روشنی یا دھوپ ہے دن کی، اس کو کہتے ہیں دوحا، اور اس وقت کو بھی دوحا کہتے ہیں جس میں اس کی دھوپ اور روشنی اپنی ابتدا میں ہوتی ہے، شدت اس نے ابھی نہیں پکڑی ہوتی. تو بہرحال مراد ہے دن اور رات نکالا، وہ تو ہے دن رات کا اور جگہ بھی ذکر آیا ہے. اور دن رات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ تو آسانی سے جغرافی میں کہہ دیتے ہیں نا کہ سورج گھوم رہی ہے زمین اور سورج کے سامنے آتی ہے تو دن اور ادھر چلی جاتی ہے تو رات، لیکن یہ کس نے اس کو گھما دیا ہے؟ کس نے اس حساب سے گھمایا ہے کہ لاکھوں برس سے ایک انچ اور ایک منٹ کا فرق نہیں پڑا اس کی حرکت میں؟ پھر آگے چلیں تو یہ بہت بڑی بات نظر آتی ہے. والارض بعد ذلك دحاها، اور اس نے زمین کو پھیلایا. اصل فکرہ تھا ودح الارض بعد ذلك، دحا دال ہے واو بھی ہوتا ہے، دال ہے یہ بھی ہوتا ہے، دہا یدحو بھی ہوتا ہے اور دہا یدحا بھی ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں بچھانا، پھیلانا، بسط ہی کا معنی سمجھیے، ہموار چیز کو پھیلا دینا. تو مفعول تھا اصل ارض، فعل دہا کا، اس کو کہتے ہیں اشتغال الفعل کہ پہلے منصوب مفعول آ جاتا ہے. اگر دہا کے بعد ہا نہ ہوتا تو صحیح اشتغال الفعل تو یہ ہوتا والارض بعد ذلك دہا، یوں یعنی. لیکن اب دہا کا مفعول ہا بھی آ گیا ہے تو گرامر والے کہتے ہیں ہے تو یہ اشتغال الفعل لیکن اس میں مانا جائے گا کہ ارض سے پہلے بھی دہا ایک آیا ہے. ودح الارض بعد ذلك دہا ہا، گویا کہ اس کا بدل پھر آگے ایک اور آ گیا، اس زمین کو پھیلایا. تو اس طرح سے والارض کی نصب ہے فعل دہا کی وجہ سے، اس کا مفعول ہے زمین کو. بعد ذالک، اس کے بعد، یہ بعد ذالک سے مراد رات اور دن کا کوئی منظر پہلے بن چکا ہوگا، گردش میں آ چکی ہوگی یہ ستارے وغیرہ، پھر زمین کا گولہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا یا کچھ، اور اس کے بعد وہ زمین انسانوں کے رہنے کے قابل ہوئی، بچھائی گئی. گویا کہ یہ تو جو موجودہ سائنسدان کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زمین ایک آگ کا گولہ ہی تھی، ہزاروں برسوں میں وہ اوپر اس کا کرسٹ ٹھنڈا ہوا، رہنے کے قابل ہوا، اور اندر سے تو اب بھی وہ آگ ہی ہے نیری. تو اس کے بعد اس نے زمین کو پھیلایا، بچھایا کہہ لے یا پھیلایا کہہ لے، کیا کیا ہے؟ بچھایا،
اور زمین کو بعد ازاں ہموار کیا.
اچھا، ہموار کیا پھیلایا کی بجائے بچھایا، انہوں نے کیا ہموار کیا، ہموار کیا، بچھایا اور ہموار کیا، پھیلایا، سب دیکھ لے لفظ ایک جیسے ہے. کسی چیز کو ہموار کرنا، پھیلانا، بچھانا، یہ تقریباً ہم معنی لفظ ہیں، یہ دہا کے معنی ہیں. کیا نہیں، ابھی تو آگے چل رہے ہیں. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اب دیکھیے یہاں سے جو ہا کی ضمیر ہے، اوپر لیلہا اور دحاہا تک ہا کی ضمیر آسمان کے لیے تھی، دحاہا میں ہا کی ضمیر ارض کے لیے ہے، وہ بھی مؤنث ہے. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، تینوں ہا ضمیریں زمین کے لیے ہیں. نکالا اس میں سے، یعنی من الارض، ما آہا اس کا پانی، و مرعاہا اور گھاس یا اگنے کی چیز، چرنے کی چیز. رعا یا رعا میں نے چرنا چرانا ہوتا ہے، اور اس سے مرعا کون سا اسم ہوگا؟ مفعلون، ظرف ہے، مرعیون مرعا بنے گا، یعنی چرانے کی جگہ. اور نکالا اس میں سے اس کا پانی اور اس کی چرانے کی جگہ، یہ تو ہے لفظی ترجمہ. پھر چرانے کی جگہ سے مراد ہے چرنے کا وہ سامان، گھاس وغیرہ کچھ، اس لیے ترجمہ گھاس بھی کیا جا سکتا ہے. چارہ، مرہا، گویا کہ ہے تو اسم ظرف، چارے کی جگہ اس میں نکالی، لیکن اردو میں پھر ترجمہ اس کا نکالا چارہ، اور کیا ہے؟ چارہ. ٹھیک ہے, نکالا. اور کیا؟ چارے کی بجائے کوئی اور ترجمہ کیا ہے؟ سردار ہے, مارا آیا کا لفظ ہی ترجمہ ہے, چرنے کی جگہ نکالی, اور اس سے مراد چارہ ہے. اب یہ زمین پر پانی کا ہونا, یہ تو خیر تفصیل والوں کی بات ہے, ورنہ یہ عجیب بات ہے کہ اس زمین میں ابھی تک پانی معلوم ہوتا ہے, دوسرے سیاروں کے بارے میں, چاند کے بارے میں ابھی نہیں معلوم ہوا کہ وہاں پانی ہے یا نہیں ہے. تو یہ پانی کا ہونا اس ارتھ پلانٹ کے ساتھ بڑی عجیب بات ہے. بہرحال اسی سے زندگی ساری بنی ہے. والجبال ارساہا, اور پہاڑوں کو لنگر دیا. ارساہا, دیکھیے ارساہا کی ضمیر جبال کے لیے ہے. یہ ضمیروں کو سمجھیے, جہاں بھی فعل کا اشتغال ہے, یعنی ارسل جبالا فعل تو تھا یوں, رے سین و مادہ, رسا یارسو, لنگر ڈالنا, جہاز کا وہ بوجھ جو ہوتا ہے نیچے ڈالنا کہ وہ ٹک جائے, وہ اصل معنی ہے. اس سے ارسا یورسی ارسا ان, لنگر ڈالنا, پھر اس کو پکا کر دینا کسی جگہ کہ وہ ہلے نہیں, تو اصل ہاں گاڑ دینا. ٹھیک ہے, اچھا ترجمہ. وہ ارسل جبالا, اور اس نے گاڑ دیا پہاڑوں کو کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں. تو ارسل جبال کو یوں کیا, ول جبالا ارساہا, یہ بھی جبال میں اشتغال الفعل آیا ہے, لیکن چونکہ ارسا کے بعد ضمیر آ گئی ہے, ورنہ یوں ہوتا نا ول جبالا ارسا, پھر ٹھیک ہے اشتغال الفعل تھا, یعنی الکتاب کرا تو, لیکن کرا تو ہوں کہے تو پھر وہ ذرا وہ فعل ماننا پڑتا ہے کہ پھر وہ ہوتا ہے ارسل جبالا ارساہا. گرامر والے کہتے ہیں یوں ہے, وہی فعل ایک دفعہ پہلے لگاؤ ایک دفعہ آگے. متاع لکم ولانعامکم, مفعول لہو ہے, فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارا, تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے, متاع مفعول لہو, سامان بنانے کے لیے تمہارے لیے, ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے. انعام نام ان کی جمع ہے, اور انعام کا ترجمہ اردو میں مویشی ہی زیادہ موضوع ترجمہ ہے. مثلا انعام میں گھوڑا شامل نہیں ہے. انگریزی کا لفظ کیٹل اس کے بالکل ٹھیک مطابق ہے. نہیں, سارے چار پایوں کو انعام نہیں کہتے. انعام اونٹ بھیڑ بکری گائے بھینس, ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے پالتو جانوروں میں سے, ان کو انعام کہتے ہیں. گھوڑا, ہاں گھوڑا اور گدھا انعام میں نہیں ہے, بلکہ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں ہارس اینڈ کیٹل شو کہتے ہیں اسی لیے. انگریزی میں چونکہ کیٹل میں تو وہ آتے ہیں اور ہارس الگ چیز ہے, وہ ہارس کیٹل میں شامل نہیں ہے, اس لیے ہارس اینڈ کیٹل کہتے ہیں. تو عربی میں یہ جو لفظ انعام ہے وہ بالکل کیٹل کے مطابق ہے, یعنی اس میں گائے بھینس بھیڑ بکری اونٹ یہ آ جاتے ہیں. تو تمہارے کرنے کو تو ترجمہ اردو کیا جا سکتا ہے, اور تمہارے جانوروں کے لیے ترجمہ تو ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی جانور ہیں, لیکن مویشی زیادہ موضوع ترجمہ ہے. میلہ مویشیاں. ہاں جی, کیا
اس میں لکھا
سامان
زیست کے طور پر تمہارے لیے اور مویشیوں کے لیے؟
سامان زیست, الو تمہیں ایسے لفظ نالائق رہو, سامان زیست زندگی کا سامان, وہی متا کہ میں نے سامان کے ہوتے. ٹھہرو.
الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فإذا تسجد, یہاں فضائیہ نہیں ہے کیونکہ فضائیہ میں پچھلے جملے کے ساتھ آتا درمیان میں, تو اچانک ترمیم ہوا کہ فائدہ پس سے جو ہے وہ الگ ہے, استعمال بھی بعض دفعہ الگ جملہ بھی سے اور غور سے شروع ہو جاتا ہے. پس جب, پھر جب, جا اب, آپ کے پاس کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے بار صاحب, آپ کیسے بیٹھے ہیں
جب آئے گی؟
سب سے بڑی مصیبت بلکہ الکبرا بھی پھر اس کے ساتھ ہے, اطام میں الکبرا سب سے بڑی بلا آفت, وہ قیامت کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے. اور اس میں جو لفظ تامنا ہے اس کا مادہ ہے تو تم یتم رب یرد کی طرح آتا ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ساری چیزوں کے اوپر چڑھ جانا. غالب آبا میں زیادہ تر سیلاب کے لیے آتا ہے, مثلاً آتا ہے تم سیل قرآ کہ سیلاب نے بستیوں کو غرق کر دیا, ان کو سب کو چھا دیا اور سب کو گرا دیا. اس طرح کنویں پہ آنا اور کنویں کو اٹ گیا, کنویں اتنے سیلاب آئے کہ ان کو کنویں ہے وہاں سے گزرے اور وہ بالکل ختم ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلے کنواں تھا کہ. اس طرح سے غالب آنا چڑھ جانا کسی چیز پر ان معنی میں تمنا یقینی آتا ہے, اور اس سے اسم فاعل ہے تام میں غالب آ جانے والا چڑھ جانے والا, اس چیز کو بالکل محمود کسی چیز کو کر لینے والا. پھر مونس ہوا تام میں ایسی چیز اور الکمرا اس کے صفت ہے. پھر تام میں ہی میں مجھے مبالغے والا ہے نا, حد سے زیادہ کسی چیز پہ چھا جانے اور اس کو بالکل قابو کر لینا, ان معنی نہیں آتا. اس طرح سے پہننا بہت بڑی آفت کے معنی میں استعمال ہوگا, بہت بڑی آفت یاد آئے گی, لیکن معنی اس کا ہے ہر چیز پر چھا جانا. اور سیلاب پر زیادہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, جو وادیوں میں سیلاب آتے تھے ان کے لیے آتا ہے. تو ترجمہ اس کا آفت کیا قیامت کیا ہوا سرجنا کا آفت والا ترجمہ زیادہ کروں گا. ہنگامے بہت بڑا, ہنگامے کی صحیح سوچ میں نہیں, انہوں نے اردو کے لفظ کے اعتبار سے شاید کو خیال کیا کہ بہت بڑا ہنگامہ ہوگا, گڑبڑ ہوگی, یہ ہوگا. اصل معنی ہے اس کا یہ ہے کہ ایسی بلا جو سب پر غالب آ جائے, کسی کو کوئی اس سے بھاگ نہ سکے, وہ جانے ہی نہیں دے, ان معنی میں آفت اس کا ترجمہ زیادہ موجود ہے. رات کا کیا ہوتا ہے, لیکن بات لفظ کی تھی کہ تم یا تمنے کا معنی ہے کسی چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لینا, لپیٹ میں لے لینا شاید زیادہ اس کا مفہوم بنتا ہے. تمنا میں لپیٹ میں لے لینے والی وہ چیز آئے گی جو بڑی ہے لپیٹ میں لے لینے والی, جس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا. تو سیلاب کی طرح سے لپیٹ میں لینے والا مفہوم اس میں بنتا ہے. اس لیے آپ بہت بڑی مصیبت پر کمرا اس کے ساتھ سوچ بھی لگی ہے. یوں ترجمہ رہا کمرا کو بہرحال قیامت ہے, قیامت کو تام نہیں کہا ہے قرآن کریم میں. یوم یتذکر کرو, اب دیکھیے ذات کا تقاضا تھا کہ اب ایک شرط بھی ہوتی, جواب شرط ہوتا جب آئے گی فلاں تو ہی ہوگا, تو وہ تو یہاں نہیں جواب دیا, اس لیے کہ وہ کچھ ہوگا جس کی آگے ڈسکرپشن شروع ہوگا, تو اس تو کا جواب خود فکر دن آ جاتا ہے. یوم میں یہ تو رقص کا رنگ انسان ہے, جس دن کے وہ یوم صرف ہے, اور اس سے ایک لحاظ سے فیضا جا کا بدل بھی ہو سکتا ہے. فیضا جا یعنی جس دن کے جب رقص کرو یاد کرو گا, نصیحت تو کرنے بھی اس کا معنی ہوتا ہے اور یاد کرنے بھی ہوتا ہے, دونوں معنی ہوتے ہیں تبق کر کے, تبق کرو یا تبق کرو بات یاد کرنا, نکال سب تھنگ ان معنی میں بھی آتا ہے, اور کسی چیز سے نصیحت پکڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ دونوں معنی قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. یعنی یہ تذکر ہے انسان, اب جس دن کی نصیحت پکڑے گا انسان نہیں یہاں پر جمع, اگر قیامت کے اقدار سے تو اس وقت کی نصیحت میں وہ فائدہ ہے, اس لیے یہاں پر جمع یاد کرو گا. یہ تذکر انسان جس دن کو یاد کرے گا آدمی, ال انسان سارے انسان مراد ہو سکتے ہیں, سارے انسان یاد کریں گے, لیکن زیادہ شاید برے انسانوں کا یہاں ذکر ہے مضمون کے اعتبار سے. اس لیے ان انسان سے مراد وہ انسان جنہوں نے برے اعمال کیے, مضمون طور پر یہ معنی بنتا ہے, کیونکہ ذکر ایسا ہو رہا ہے. ویسے تو ہو سکتا ہے کہ سب انسان یاد کریں گے, ماں صاحب جو انسان واحد کے طور پر بیمار کا فون بہ ہوا ہے نہ سہاؤ نہیں ہوا ہے جو اب متذکروں کا مسئول ہے نہ نصب ہو رہا ہے محمد کیونکہ مبنی ہے اس کی نسل میسج نہیں ظاہر ہوگی انسلین یاد کرے گا اس چیز کو دور کے سہا اس نے کوشش کی وہ دوڑا اس نے دوڑ جھوٹ کی اس نے تب وہ دوڑ کی ابھی پر وہ آ رہا تحسا رہا تھا پھر ان کے بارے میں آ رہا تھا نا اخبار یا سہا اپنی دوڑ جھوٹ میں لگ گیا سہا یہ سہا کہ میں نے دوڑنے بھی ہوتا سہا یا سہا کہ میں نے وہ کدھر ہندی میں دوڑ جھوٹ ہی کہتے ہیں اور تب وہ دوڑ جو فارسی استعمال ہوتا ہے اس کو میں نے دوڑ نہیں بنیدن مصدر میں نے دوڑ نہیں ہوتا فارسی میں تو تب وہ دوڑ تو میں نے بالکل ہی ہے جو اردو میں دوڑ جھوٹ جھوٹ تابعین کے طور پر لگا رہا اصل تو میں دوڑ تو دوڑ جھوٹ کی جو کوشش میں میں نے جس کے لیے کوشش کی نا سہا اور اصل میں یہاں سہا کے بعد اقدار مجرور موضوع پر ما سہا لہ وہ چیز جس کے لیے اس نے دوڑ جھوٹ کی تھی وہ انسپیکٹ انسان کو یاد آ جائے گا جس چیز کی اس نے دوڑ جھوٹ کی تھی وہ جس چیز کی تو ماں پر کر اور سہا لہ عربی میں استعمال لمن سہا وسہا لہ سہ لہ پر وہ پہرے میں آتا اور اس کے لیے اس نے دوڑ جھوٹ کی آخرت کے لیے اس کو اجر ملے گا تو اس طرح سے سہا لہو بھی آتا ہے اور صرف سہا بھی استعمال کر لیتا ہے اس میں تو لہو انڈرسٹینڈ ہوتا کیونکہ جس چیز کے لیے دوڑ جھوٹتی وہ سہا میں تو نہیں آتا وہ سہا ہو نہیں کہتے نہیں کہتے اس نے اس کے لیے کوشش کی بلکہ باقاعدہ نام گرو بنتا وہ سہا لہو تو یہ انسان یاد کرے گا اس چیز کو جس کے لیے اس نے دوڑ جھوٹتی تارک صاحب آپ کے پاس کیا ہے سر بولیے تارا کہاں ہے آپ کا تم یقین میں مل جا رہا بارہ بار یاد روز ہے کہ لینا ہوتا ہے تم اپیئر ممیدار ہونا سلاسی مجرب میں اس کا معنی یہ ہے ممیدار ہونا بار ظلم جو چیز واضح ظاہر اور ممیدار ہو پھر پرماننٹ کے معنی میں بھی بار ذاتا ہے ورنا ہی بار ظلم ہے جس دن میں ظاہر ہونے والے ہوں گے اسی سے مبارزہ باب مفاہلہ کا فعل استعمال ہوتا ہے اور مبارز اسم فاعل پرانے زمانے میں جنگوں میں دو چار آدمی ہر ایک پارٹی سے پہلے نکل کے میدان میں لڑتے تھے وہ جو اب نہایت ممانی قسم کے لوگ ہوتے تھے پھر بعد میں دوسری جنگ نگندہ ہوتی تھی شروع ہوتی تھی اس کو مبارزت کرتے ہیں اس طرح سے برز یہ برز کا معنی ہے میک سم تھنگ اپیئر کسی چیز کو ظاہر کرنا نمایاں کرنا سامنے لے آنا برازا ہوں اس کو وہ سامنے لے آیا ہر ایک کو اس سے پھر یہ مجہول ہے برزا سامنے لائی گئی برزا الیقین روزہ جس دن برزا تم یقین اب یوم کی وجہ سے ترجمہ مستقبل بھی کریں گے چانک کا ذکر ہے اور لائی جائے گی نمایاں طور پر سامنے ماں صاحب کا اس کی پرندہ کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ کمایا کیا دھرا ٹھیک ہے اچھا کیا دھرا میں اگر ہم دیکھیں گے تو ماں مصدریہ بنا لیا انہوں نے یعنی یہ تو ذکر اور انسان سا یا ہوں بنا لیا سہا کا مصدرہ نے سہ مار کی بجائے سہا کا مصدر لگا لیا یا تو رکھتا رہے انسان ہی سہ یا ہوں آدمی یاد کرے گا اپنی کوشش کو وہ پھر کیا ڈرا انہوں نے مصدر کے ساتھ ترجمہ کیا اور اگر موصول کے ساتھ کسی نے کیا جو کچھ اس نے کیا جو کچھ سے کیا جو اس نے کمایا تو وہ اگر ماں کا ترجمہ جو ہوا اور سہا کا ترجمہ کمایا کا ہوا سہا کا ترجمہ کمایا نہیں ہوتا اصل تو میں نے جس کے لیے اس نے بہت جھوٹ کی مراد ضروری ہے جو اس نے کمایا کیا گھر اس جگہ برے سے تم یقین ہو اور دو
لایا جائے گا ظاہر کر دیا جائے گا جہاں ماں ان نارا, اس نے آگ جلائی, وجہمت النار تو آگ کے بھڑکنے کے لیے, اور جہم یجہم شاید فتح سے آتا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں آگ جلانا. تو اس سیل سے جہم یجہم یا جہم یجہم دونوں طرح استعمال ہوتا ہے لازم متعدی کے طور پر, اس سے یہ لفظ نکلا ہے جہیم فعیل کے وزن پر, اور اس سے مراد ہے جس کو زور سے جلایا گیا. عام مراد لیا جاتا ہے گڑا یا کوئی میدان جس میں بہت زیادہ آگ جلائی جا رہی ہو. تو ان معنوں میں جہیم کا معنی آگ کا گڑا بنتا ہے, اور اردو میں ایک لفظ ایسے تمام لفظوں کے لیے ترجمہ ہوتا ہے دوزخ, جہنم کے لیے بھی, جہیم کے لیے بھی, سقر کے لیے بھی, صغیر کے لیے بھی. یہ جتنے الفاظ قرآن کریم میں اس آگ جو جس کا ذکر قرآن نے آخرت والی آگ کا کیا ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ان میں سے ایک جہیم بھی ہے. اور جہیم یہاں تو خیر وہ جہیم ہے جو جس کا آخرت کا ذکر ہے, لیکن جہیم آگ کے گڑے کے حساب سے عام اپنے لفظی معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم نے کہا کہ اس کو آگ کے گڑے میں پھینک دو, وہاں یہی لفظ ہے فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ, اس کو آگ کے گڑے میں پھینکو. وہاں صاف ظاہر ہے وہ دوزخ تو نہیں مراد, تو جہیم کا معنی آگ کا گڑا ہے. لیکن یہ کہ قرآن کریم میں یہاں یا بعض اور مقامات پر اس کا ذکر اس طرح سے آیا ہے, اور وہ آگ کا گڑا یا آگ یعنی دوزخ نمایاں کر دی جائے گی. یہ یاد رکھیے کہ دوزخ کے لیے جتنے نام ہیں سب مؤنثات سماعیہ ہیں, جہنم بھی, صغیر بھی, سقر بھی, جہیم بھی, ان میں چاہے تانیث کی کوئی علامت نہ ہو یہ ہوتے ہی مؤنث ہیں سارے. اسی لیے برزت فعل مؤنث آیا ہے. اچھا, لمن یرا, اس کے لیے جو دیکھتا ہے, لے لائی جائے گی, نمایاں کی جائے گی, لے اس شخص کے لیے من جو کہ یرا دیکھتا ہے یا دیکھتا ہوگا. لفظی ترجمہ تو بنتا ہے یہ, یعنی یرا ہا کے معنوں میں آیا ہے, اس کے سامنے لائی جائے گی جو اس کو دیکھے گا. یہ دیکھے گا کا معنی ہے سب دیکھنے والوں کے سامنے ہی لائی جائے گی, یہ تو نہیں ہے کہ اندھوں کو نظر نہیں آئے گی یا کچھ. لمن یرا کافی کے لحاظ سے آیا ہے, برزت الجحیم لمن یرا, جو اس کو دیکھتا ہے. کیا ہے ترجمہ انہوں نے کیا؟ ہر اس کے لیے جو دیکھے, یعنی دیکھنے والے کے لیے ظاہر ہوگی. اور کوئی
کھول کر سامنے کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے,
کھول کر سامنے کی جائے گی. سامنے کرنا اصل برزہ کا معنی نہیں ہے, برزہ کا معنی تو ہے کہ کسی چیز کو واضح طور پر سامنے لانا, پیش کرنا, نمایاں کر دینا. تو اس لحاظ سے پھر سامنے لانا یعنی نظر کے سامنے لانے کے معنی میں ہے. سامنے لائی جائے گی, نمایاں طور پر آ جائے گی, اصل میں اس کا نمودار ہونے کا ذکر ہے, سامنے والے میں نمودار کی جائے گی, پھر وہ سامنے کا معنی وہی ہے. جو دیکھنا چاہے دیکھے تو نہیں, جو بھی دیکھے, یعنی ہر دیکھنے والے کے لیے. جیسے یہ اس قسم کا فکر ہے جیسے جی سب دیکھنے والوں نے دیکھا, یعنی کوئی واقعہ ہے آپ اصل تو اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ضرور ہوا, اور صاف ظاہر ہے کہ دیکھنے والوں نے ہی دیکھا, جو اندھے تھے انہوں نے نہیں دیکھا. تو یہ محاورے کے طور پر آیا ہے, سب کے سامنے ہوگی جہنم. اما من طغا, یرا کے بعد آپ لگا سکتے ہیں لمن یراہا, یعنی ایک ضمیر مفعول یہاں جو من کی آیت ضمیر سمجھ لے وہ معذوف بھی ہے. فاما من طغا, پس جو آدمی تو سرکش ہو گیا, ف پس پھر. اما کو حرف شرط اور تفصیل کہتے ہیں کہ اس میں ایک طرح کے شرط کا معنی بھی ہوتا ہے, اس کے بعد پھر جواب شرط میں ایک فیض اور رفع ضرور آتی ہے. اما کے پہلے ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو, و اما, فا اما, صرف اما استعمال ہوتا ہے. اس اما کا اردو میں ترجمہ کوئی نہیں کر سکتے ہم, اسی لیے فارسی والے اس اما کو ہی لے چلتے ہیں. اگر کوئی اردو ترجمہ بنتا ہے, انگریزی میں اس کا ترجمہ ایز ریگارڈز آگے پھر کہیں نا, ایز ریگارڈز ہز کوالیفیکیشن, تو وہ یہ ہے. تو جہاں تک فلاں چیز کا تعلق ہے، یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. فاما من طغى، جہاں تک تو تعلق ہے اس کا جس نے کی سرکشی، تو جو سرکشی کر چکا، تو جو تغا پڑھ چکے ہیں، تغا یتغا سرکشی کرنا، وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیاوی زندگی کو چن لیا، پسند کر لیا. حمزہ سے رے، کتاب میں آپ کے یہ فعل آیا تھا اور یہ باب افعال ہے. آثر یو سیرو ایسارن، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چن لینا، پسند کر لینا کہ میں تو یہ لوں گا، اصل معنی یہ ہے. اور اس کے معنی ہوتے ہیں چن لینا اور جس کے مقابلے پر چنا جائے، یعنی دو تین چیزوں میں سے ایک کو آپ چن لیتے ہیں کہ یہ تو میں لوں گا، جس چیز کے مقابلے پر چن لیتے ہیں اس پر اللہ کا صلہ آتا ہے. مثلا سورج یوسف میں آتا ہے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بخدا اللہ نے تجھ کو چن لیا ہمارے مقابلے میں. بھائی کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو آثرک اللہ، اللہ نے تجھ کو چن لیا، یعنی ترجیح دی. چن لیا یہاں ترجیح دینے کے معنوں میں ہے، علینا ہم پر. اور دوسری جگہ قرآن، اب اس کا مصدر ہے ایثار، ایثار کا معنی آپ نے قربانی عام طور پر پڑھا ہوگا، اس میں اصل میں قربانی کا معنی نہیں ہے. وہ اس طرح معنی پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے اوپر بھی ترجیح دینا. جب یہ صورت ہوگی کہ آپ اپنے بھائی کو، ساتھی کو اپنے مفادات پر بھی ترجیح دیتے ہیں، تو اس کے معنی قربانی یا ایثار کے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے مفاد کو نظر انداز کیا، دوسرے کا خیال رکھا. انہی معنوں میں قرآن کریم میں مہاجرین کے بارے میں آیا ہے، وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ تو اپنے بھی اوپر ترجیح دیتے ہیں، یعنی مہاجرین کو، انصار مدینہ جو تھے، خود بھوکے رہے تو رہے لیکن کسی مہاجر کو بھوکا نہیں رہنے دینا. وہ یوں ایثار کے معنی اپنے اوپر ترجیح دینا، اپنے اوپر ترجیح تو پھر قربانی ہے نا، اسی کو ہم اردو میں کہتے ہیں قربانی اور ایثار، کہ گویا کہ اپنے آپ کو نئی مفاد کو خیال رکھا، دوسرے کا خیال زیادہ رکھا، اصل معنی ترجیح دینے کا ہے. تو وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے ترجیح دی دنیاوی زندگی کو. آثر کا مفعول ہے، الحیات الدنیا آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں یہ ترکیب. فإن، یعنی اب اس میں وآثر الحیات الدنیا علی الآخرت، یہ علی الحیات الآخرت یوں کہے، وہ علی معذوف ہے. اس نے ترجیح دی دنیاوی زندگی کو، کس پر؟ ظاہر ہے کہ آخرت کی زندگی پر. فإن الجحیم ہی الماوا، پس جحیم یہ دوزخ ہی، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، خبر یوں بنتی تھی فإن الجحیم ماوا ہو، اصل تو بات یوں بنتی تھی کہ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، ماوا اوا یاوی، اور اس کا مصدر اسم ظرف ہے ماون، ماویون، ماون، ماوا، ٹھکانہ، پناہ گاہ. اردو میں ماوا عموماً ویک واؤ کے بعد الف لکھا جاتا ہے، غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، اس طرح آتا ہے. تو ماوا ٹھکانہ، اب بجائے اس کی یوں کہنے کے کہ ماوا ہو، ہیل ماوا، ہی ضمیر فاصل لگا دی ہے اور پھر اس پہ خبر پہ لگایا ہے، ال ضمیر کو اڑا دیا ہے. ترجمہ اب بنتا ہے جہنم ہی ہوگا ٹھکانہ، یہ نہیں بتایا کہ کس کا ہوگا یا کس کا نہیں ہوگا، پھر جہنم ہی ہوگا ٹھکانہ. صاف ظاہر ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اسی کا وآثر الحیات دنیا و تقا، اسی کی بات تو ہو رہی ہے، تو پھر تو ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، اب اس کا کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ال لگنے سے اور ہی کے معنی پیدا ہونے سے، کہ پھر دوزخ ہی ہوگا ٹھکانہ. یہی کیا ہے انہوں نے، اس کا تشریح ترجمہ ہے، یہاں اس کا کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. ہاں جی، اس کا ٹھکانہ، اس کا یہاں لفظ نہیں ہے، اور کسی نے کیا ہے، باؤنڈ، اچھا ابورڈ، ابورڈ ٹھیک ہے، ابورڈ ول بی ہز ابورڈ، انہوں نے ہز، یہ جو ہے نا اس کا، وہ عبارت کے معنوں سے ظاہر ہے، بعض گرامر والے کہتے ہیں کہ جو ماوا ہو تھا اس کی اضافت اڑا کر ال لگایا جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کے معنی وہی آئیں گے اس کا، لیکن ال لگ گیا ہے. بہرحال اب خبر معرفہ ہو گئی ہے، ہی ضمیر فاصل لگی ہے، ترجمہ تو یہی ہوگا. تو پھر تو جہنم ہی ٹھکانہ ہے، اور کس کا وہ انڈرسٹوڈ ہے عبارت سے ہے ہوگا، دونوں ہو سکتے ہیں. جن کا برزت الجحیم قیامت کو ظاہر ہونا، لیکن یہاں ترجمہ اس طرح آیا کہ گویا کہ وہ تو ظاہر کر دی گئی، کر دی گئی. اس تو قیامت کے واقعات اس طرح آتے ہیں. ہے اور ہوگا میں کیا فرق ہے؟ قیامت کے واقعات میں ہم مستقبل کے ساتھ ہی ترجمہ سب کا کرتے ہیں. ہاں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور رہا وہ آدمی جو کہ، اما رہا وہ جو، من تو خیر آگے جو کے لیے ہے، من خافا جو کہ ڈرا، خاوفا یخواف ہو، خافا یخواف ہو، ڈرا، مقام رب ہی، یہاں دیکھیں مقام آیا ہے میم کی زبر کے ساتھ، قام یقومو سے ظرف ہے. وہ ابھی کتاب میں ہم پڑھ رہے تھے نا مقامی و تذکیری، یہ مجرد سے ہے، مقومن تھا جو مقامن بنا، اور اس کے معنی کھڑے ہونے کی جگہ، کام یقوم میں کھڑا ہونا.
قرآن کریم میں ایسے لفظوں کی بعض جگہ یہ لکھی ہی نہیں گئی، قرآن کی املا کی بات ہے، یعنی الباب بس زیر دے دی، زیر اس بات کی علامت ہے کہ یہ الوابی تھا. اگر یہ باب بھی یا ہوتا تو یہ ضرور لکھی جاتی، لیکن ان مل بابی یا اب تو یہ ضرور لکھی جاتی. اور پھر اگر کیا ہوگا ان مل بابی زیر وہ بھی ان مل بابی مثلا فل باب جیسے یہاں آیا مل باب، تو پھر یہ ہو سکتا ہے. تو وہ اگر رفع میں بھی الباب ہو، جر میں بھی الباب ہو، اور نصب ہو تو الباغیہ ہوگا، جب کو الربا ہوا ہو، تو باب المقدس سے وقت موصوف ہے، ربا سے مقدس ہو کسی گزرے زیادہ برکت دینا، تکلیف دینا، اس کو پاکیزہ بنانا، اس سے یہ اس میں مفعول ہے. وہ وادی جس کو تکلیف دی گئی، جس کو پاک کیا گیا، جس کو تعظیم کے معنی میں تقریبا آتا ہے، لیکن تقویس میں کچھ فرنس میں ہمیں روحانی عظمت کی وہ اس میں فرنس ہوتی ہے. پر مقدس اردو میں تو ویسے لفظ استعمال ہوتا ہے، مقدس وادی، پاک وادی، وہ پکارا. اب جو ہے لفظ تزم، تیز اور یہ مادہ ویسے تو عربی میں تباہ یتنی میں لپیٹنے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے فیل استعمال یہ ہے قرآن کریم میں، یہ ہمیں نقل سما قطعی سے جن میں ان کو پیغار اس طرح سے مطلوبات میں یہ نہیں ہوئی مرد، اور اس کے اس میں مستقل استعمال یہ ہے. یہ تو الگ لفظ ہے، یہ تو اس کا مصدر ہے، تو یہ تو پلیس نہیں ہے بس، اور کچھ نہیں. اس کا استعمال یتنی کے ساتھ میل میں کوئی تعلق نہیں ہے، لپیٹا ہوا، لکھنا ہوا، بعض نے کیا کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اتنے دیر دفعہ گزرے تھے اس لیے تباہ اس کو کہا ہوا ہے، یا کچھ واللہ اعلم. گزرے تھے دو دفعہ مصر کو جاتے ہوئے، اپنے دفتر مصر سے نکلتے ہوئے اپنے قوم سے گزرے تھے. تو یہ وادی ہے وزیر نمائش سے نام ہے جس کا نام تباہ قرآن مجید نہیں ملا ہے. تو ون بدل ہے باب المقدس کا، اس لیے ون وغیرہ تو اسی طرح یہ ہدن کی طرح کا لفظ ہے، اس پر وہ گزرے نہیں بھی رکھا میں سرگار میں، لیکن یہاں کیا سمجھیں گے یہ مجبور ہے. ایک الباب المقدس کا بدل ہے، جو الباب المقدس ہے وہی تو ون ہے، پورا بدل کوئی نہ لوگ بدل الباب نہیں ہے. تو اس طرح سے وہ جب اس کے رب نے اس کو پکارا پاک وادی تباہ میں، یعنی وہ وادی جو پاک ہے جس کا نام تباہ ہے، اس میں اندر وہ
پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہو وہاں ان مہینوں میں نہیں ہوتی. وہاں وادی اس کو کہتے ہیں جو دریا پانی کے نے جو ایک طرح کا دریا کا بیڈ سا بنا دیا ہے وہ وادی ہے. ودا یدی کے یوں تو میں نے یہ دیت دینا وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور وہ دیت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے خون بہاں دینا, لیکن یہ لفظ اور معنوں میں آیا ہے اسے ودا یدی کے معنی آپ دیکھیں اس میں ہی آپ کو دیت بھی مل جائے گا, مصدر اس کا یوں بھی بنتا ہے. اذهب الى فرعون, جا تو فرعون کی طرف. اذهب تو جا, یعنی کہا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, ناداہو فقالا اس کو پکارا اور کہا اذهب الى فرعون, جا فرعون کی طرف. فرعون غیر منصرف ہے, انہ طغا بے شک وہ جو ہے اس نے سرکشی اختیار کی. تغا فعل ماضی ہے, تغا یا تغا یہ واوی بھی ہوتا ہے, تغا یا تغو بھی, اور تغا یا تغا توئے غین یہ مادہ سے بھی آتا ہے طغیانن, بلکہ واوی کم میں استعمال ہوتا ہے اگرچہ ڈکشنری میں آپ کو مل جائے گا تغا یا تغو بھی اور تغا یا تغا بھی, پھر اس کے امیڈیٹلی بعد ملے گا سرکش ہونا. انہو تغا, گویا کہ انہ کی خبر فعل جملہ فعلیہ ہے, تغا فعل فاعل ہے, بے شک وہ سرکش ہو گیا, یعنی اس نے سرکشی اختیار کی ہے. سرکشی کی ہے باغی, سرکشی کی ہے, ہو گیا ہے سرکش, ہو گیا ہے سرکشی اختیار کی ہے, جو بھی کر لے کر جمع. فقل حل کا پس تو کہہ, پھر فقل پس کہہ, یعنی فرعون سے کہہ, حل کا الا ان تزکا, حل لکا کا لفظی ترجمہ ہے کیا تیرے لیے ہے, لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے حل لکا کیا تیرے لیے ہے. عموماً پھر یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے کیا تیرا جی چاہتا ہے, کیا تجھ میں کچھ رغبت ہے فلاں چیز کی, پھر آگے اس کا ذکر کرتے ہیں. حل لکا الا الخیر, حل لکا الا التنزہ ہے, کوئی سیر کا ارادہ ہے, چاہتے ہو کہ سیر کرنے جائیں, اس طرح سے عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے حل لاکا, یعنی حل لاکا رغبت, کیا تجھے کوئی رغبت ہے. آگے اس کے بعد الا بھی آ سکتا ہے, فی بھی آ سکتا ہے, کوئی حرف جر لگ سکتا ہے. کیا تیرے لیے ہے یعنی کوئی رغبت الا ان, اس چیز کی طرف کہ. الا ان یعنی لے ان کا معنی کر لیں اردو میں, تو پھر یوں ترجمہ کریں گے کہ کیا تیرے اندر کوئی ہے رغبت اس بات کی کہ تو اس بات کو چاہتا ہے کہ ان تزکا, کہ تو پاکیزگی حاصل کرے. تزکا زے کاف واو مادہ سے, زکا یزکو سے, جس کے معنی بڑھنا بھی ہوتا ہے زیادہ ہونا بھی ہوتا ہے، پھر مزید فی کے ابواب میں مثلا زکا یزکی کے معنی پاک کرنا بھی ہوتا ہے، تزکیہ، یہ ہے باب تفعل. تزکا تفعل کا وزن ہے، زکا یزکی پاک کرنا، تزکا یا تزکا کا معنی پاک ہونا، زکا ہو فتزکا، اس نے اس کو پاک کیا وہ پاک ہو گیا، یوں بولتے ہیں عربی میں. اب یہ ان کے بعد ماضی کیا آئی؟ یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، ہے بظاہر ماضی معلوم ہوتا ہے، تزکا تفعل نہیں لگتا ماضی، لیکن یہاں اصل میں یہ مضارع ہے، اصل میں تھا تتزکا، وہ جو تتزکا ہے وہ تو کائیو کا ہی بولا جائے گا نا عربی میں، تتزکا یو تتفعل، جو یہ ہے وہ تو الف میں بدل جاتی ہے تزکا، باقی ایک تے گرا دی ہے، اگر وہ تے لگی ہوتی تو پھر تو پکا مضارع معلوم ہوتا نا، اب اس تے کے گرنے سے بظاہر یہ ماضی کی طرح بن گیا ہے صیغہ، تو اصل میں اور ان کی وجہ سے تتزکایو وہ منصوب ہے، اور اگر نہ بھی ہوتا تو بھی فرق نہ پڑتا، کیونکہ وہ جو یہ ہے اس کی زبر تو ہو یا نہ ہو اس نے تو الف ہی بڑھنا ہے، تتزکایو ہو تب بھی تتزکا، تتزکایا ہو نصب میں یہی فرق پڑے گا نا، پھر بھی وہ الف بولا جائے گا، اس لیے جو فعل ناقص کا مضارع ہوتا ہے اس کی نصب اور رفع ایک جیسی رہتی ہے، ہاں جزم میں پھر اس کی چونکہ یہ وغیرہ گر جاتی ہے اس میں فرق پڑتا ہے. تا جہاں بھی دو تے ہو یہ تو قاعدہ ہے، ایک تے آپ گرا سکتے، اختیاری ہوتا ہے یہ قاعدہ، عرب لوگ جس صیغے میں دو تے جمع ہوتی ہوں کہاں جمع ہوں گی بھلا، نہیں کہاں سے مراد یہ ہے، دیکھیں باب تفاعل اور تفاعل میں یہی ہوگا، اس میں جو اس کی ایک تے تو اپنی ہوتی ہے، پھر جہاں تے والے صیغے آئیں گے دو تے جمع ہو جائیں گی، انہی دو ابواب میں یہ امکان ہے نا، باقی میں تو امکان نہیں ہے کہ دو تے جمع ہو کہیں، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ دو تے جمع ہو جائیں، ایک وہ مونس کی ہوتی ہے باقی چھ مخاطب کی صیغہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک تے آپ گرا سکتے ہیں، یہ تے گرانا لازمی نہیں ہوتا، اگر یہ انت تزکا ہوتا کوئی غلط نہیں ہے، تو تیرے لیے کوئی ہے ایسا کوئی خیال کہ تو پاکی پاک ہو جائے، کوئی ارادہ تو نہیں ترجمہ کر سکتے، کوئی رغبت یا کوئی خیال ہے تیرے اندر پاک ہونے کا، خواہش، خواہش کیا ترجمہ، حل لاتا تھا وہ رغبت ان جو اس میں انڈرسٹوڈ ہے، سنور جانا تزکا کا، تزکا یا تزکا، تزکن مصدر ہوگا، تزکن تزکین تزکن تفاعل کا جو مصدر ہے، تو یاد رکھیے تزکیہ اور چیز ہے، تزکیہ میں نے پاک کرنا، یہاں سنور جانا ترجمہ کیا ہے، سنور جانا بھی اچھا ہی ترجمہ ہے، اور کیا
اور کہو کیا تجھے کچھ رغبت ہے کہ خود کو سدھارے،
یہ خود کو سدھارے نہیں ہے، نہیں سدھر جائے ترجمہ ہونا چاہیے کہ تو سدھر جائے، سدھارنا اگر ترجمہ ہوتا تو زکا یہ زکی کا ہوتا، تزکا کا سدھارنا نہیں ترجمہ، بلکہ اس کا ترجمہ سدھر جانا، مفہوم میں ٹھیک ہے تو کہ تو اپنے آپ کو سدھارے، مفہوم غلط نہیں ہے، آخر وہی بات تو مطلوب ہے، لیکن لفظ کا بھی تو ہم نے خیال رکھنا ہے نا، کہ تیرا کوئی خیال ہے، رغبت تو چلے انہوں نے کر لیا، تیری خواہش ہے، تیری رغبت ہے، یہ حل لاکھ میں انڈرسٹوڈ ہے کہ تو پاک ہو جائے، تو سنور جائے، تو سدھر جائے، جو کر لے ترجمہ، وہ ایک بات ہے. تزکا فعل لازم ہوتا ہے، فعل متعدی نہیں ہوتا. وعہدیہ کا، اور اس بات کی خواہش ہے کہ میں تجھ کو راستہ دکھاؤں، یہ دیکھیے الا ان تزکا و ان عہدیہ کا، پوری رغبت کی طرف ہے، اور یہ کہ میں تجھے راستہ دکھاؤں، عہدیہ ہدا یادی، عہدیہ میں دکھاؤں راستہ، ان کی وجہ سے یہاں عہدیہ یہ کی زبر آئی ہے، منصوب ہوا ہے، عہدیہ کا میں تجھ کو دکھاؤں راستہ، الا ربے کا تیرے رب کی طرف، ہدایہ دی کے ساتھ لے ربے کا بھی ہو سکتا ہے، عہدیہ کا صراط ربے کا یوں ڈائریکٹ مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور الہ کے ساتھ بھی استعمال اس کا، یہاں الہ آیا ہے، تجھے راستہ دکھاؤں تیرے رب کی طرف، فتخشا پس تو اس کے باعث اس راستے کو دیکھنے سمجھنے کی بنا پر فے سببیہ ہے، فتخشا تو ڈرے، یہ فے سببیہ کی وجہ سے، خشیہ یخشا ڈرنا، خشیتن خیشین یہ مادہ، اس کا یہ مضارع منصوب ہو گیا ہے فے کی وجہ سے، کیونکہ فے کا یہ معنی ہے اس کے سبب سے، اس راستے کو دیکھ لینے کے سبب سے تو پھر ڈرے، تو یہاں تک شیعہ تھا اصل میں، لیکن ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ فعل ناقص ہو تو مضارع مرفوع ہوتا، یعنی تک شیعہ ہوتا وہ بھی تک شاہی پڑا جاتا، اور تک شیعہ ہو تو بھی تک شاہ پڑا جائے گا، ہاں جذب ہوتی تو یہی گر جاتی، تخشا رہ جاتا، پس اس کے سبب سے تو ڈرے، تیرے اندر خشیت پیدا ہو، ہے کوئی ارادہ؟ کیا کیا ہے ترجمہ؟
تیرے اندر
اس کا یہ بریکٹ میں ہے، کس کا خوف پیدا ہو؟ قیامت کا، جزائے اعمال کا، اللہ کا، یہاں مراد تو خدا کے لیے ضمیر ہو سکتی ہے، اور کوئی ترجمہ انہوں نے کوئی نہیں کیا یاد کوئی تم
وحدہ کا اور
تیرا بیڑا پھر جائے
پروردگار،
وحدہ کا کہاں لکھا ہے؟
پروردگار تیرے کی
پل، عربی پڑھو نا، قرآن پڑھے بغیر فاضل پنڈت بننا ہے،
ربی کا فتخشا،
نہیں عبارت پڑھو نا،
وحدہ کا
یار تم قرآن بھی نہیں درست پڑھ سکتے، یہ تو بڑے عجیب، قرآن ناظرہ نہ پڑھ سکنا، یہ تو ہم نے تو ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا کہ اس لڑکے کو داخلہ ہی نہ دیں جو قرآن بھی ناظرہ نہ پڑھے، تو قرآن کالج کیا ہوا، یہی تو بات ہے، ایم اے اسلامیات، لوگ ایم اے اسلامیات کر دیتے ہیں، قرآن پڑھنا انہیں نہیں آتا، اسی وجہ سے ایم اے اسلامیات والوں نے پھر 50 نمبر کا وائیوا رکھا ہوا ہے کہ ہاں پتہ نہیں ہے، اتنے کورے ہو تم کہ بھائی قرآن مجید کو یوں غلط پڑھنا، یہ تو وہ اس میں پھر فیل ہو جاتے، اور اس میں پاس ہونا لازمی ہوتا ہے، سارے 7 پرچے ٹھیک ہوں لیکن اگر وہ وائیوا میں رہ جاتا ہے، اور ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ جو قرآن ٹھیک نہیں پڑھتا اس کو بالکل فیل کرو، چاہے 4 سال رگڑا رگڑ لگتا رہے اسے، کیونکہ عیسائی بھی امتحان دے دیتے تھے ہمیں اسلامیات، کتابوں میں سے پڑھ کے ڈسکرپٹیو سوال کا جواب دینا کوئی مشکل تو نہیں ہوتا، لیکن قرآن پڑھنا بڑے عجیب بات ہے، میں اگلے تجھے ہاں پس تو ڈر، اب یہ انہوں نے فعل امر سے ترجمہ کر لیا ہے، یوں ہے نہیں، کیونکہ جزم تو ہوتی تو پھر وہ اخشا فخشا، پھر تو یوں ہوتا ہے اخشا اخشا یا اخشاؤ، یوں بنتا ہے اس کا فعل امر، تو یہ اردو سمجھانے کے لیے پس تو ڈر، اصل میں ہے راستہ دکھاؤں اس کے وجہ سے تو ڈرے، پس تو ڈرے، یہ دیکھو نا یہاں انہوں نے کس طرح ترجمہ کیا ہے، فارا رہنمائی کروں تیری تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو، اچھا ترجمہ ہے، رب کا خوف تیرے اندر پیدا ہو، یہ بھی لے کے ذرا بیٹھ جانا، کوئی اس کو مودودی صاحب نے اچھا ترجمہ کیا، ڈپٹی نذیر احمد کوئی زیادہ لیتے ہیں یہ، لیکن اچھا ترجمہ ہے اس لحاظ سے، مودودی صاحب کے ترجمے میں بہت سی جگہوں پر، وہ مجھے ایک بار دفعہ مقابلہ کے ترجمہ کرنے کا موقع ملا، بہت جگہ ڈپٹی نذیر احمد کو لیا ہے، ڈپٹی نذیر احمد جہاں ذرا غلط ہو گئے ہیں محاورے کی خاطر، وہ نہیں لیا انہوں نے، لیکن محاورہ ان کا بھی اچھا ہے، احمد رضا کا بہت اچھا محاورہ ہے، کاش کہ یہاں ان کا بھی ترجمہ ہوتا، تو اردو کا اہل زبان تو ہے نا، اور عالمی بھی ہے، عالم بھی ہے، اس میں تو شک نہیں، وہ ترجمے میں کہیں کر جائیں وہ تو اور بات ہے نا، یہ مجموعی طور پر ہم بات کرتے ہیں، وحدیہ کے رب کا فتخشا فعل امر نہیں ہے، ہے یہ فعل منصوب، تجھ کو راستہ دکھاؤں تیرے رب کا کہ اس راستہ دکھانے کی وجہ سے تو ڈرے، اس ڈرے کا تیرے اندر ڈر پیدا ہو، یہ اچھا ترجمہ ہے، تیرے اندر ڈر پیدا ہو، پس تو ڈرے، ہاں پس تو ڈر، یہ فیل امر کا تو نہیں ہے فیل، پس تو ڈر فتخشا تاکہ تو اس کی بنا پر ڈرے، تیرے اندر خشیت پیدا ہو، تیرے اندر اس کا ڈر پیدا ہو. فأراه الآية الكبرى، اس نے اس کو دکھائی سب سے بڑی نشانی. ف پس، یعنی گویا کہ اس واقعہ کے بعد، پھر فی بتاتا ہے کہ ایک واقعہ پہلے ہوا پھر بعد میں دوسرا ہوا، یہ بات چیت ہوئی اس کے بعد اس کو وہ معجزہ دکھایا گیا. فأرى، ارا یری افالا جو فعلو ہے، را یرا سے ارایا یریو ارا یری ہو جاتا ہے. فأرا ہو، ارا کا وزن کیا ہوا؟ افالا، اس کو دکھایا. الایا اس کا مفعول ہے، نشانی، معجزہ. الف یہ مادہ سے آیت ان کا لفظ ہے. الکبرا سب سے بڑی، یہ ہے افل التفضیل، مذکر کا صیغہ ہوگا اکبر، مؤنث کبرا. الآیت الکبرا سب سے بڑی نشانی، تو دکھائی اس کو سب سے بڑی نشانی، پس اس نے اس کو دکھائی. ارا کا فاعل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہو کی ضمیر فرعون کے لیے ہے. الآیت الکبرا سب سے بڑی نشانی دکھائی، سب سے بڑا معجزہ دکھایا. یہ پھر تفسیر والے لکھتے ہیں کہ وہ جو ان کا عصا یا لاٹھی جو سانپ مان جاتا تھا، جس کا قرآن کریم میں دوسری جگہ ذکر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں ملنے کا ذکر قرآن میں ہے، ان میں سے ایک یہ تھی، اور یہ شاید سب سے بڑی نشانی، یہ بڑا معجزہ تھا. فَقَرَّبَ وَعَصَى، پھر دیکھیے فے، یہ اس معجزے کے دیکھنے کے بعد پھر بھی، یہ ترتیب کو ظاہر کرتا ہے نا، ثم یا فے، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. کذبا جھوٹا کہا، یعنی کذبا کا مفعول نہیں ہے کذبا موسیٰ یا کذبا بم رسالت موسیٰ، جو بھی کہے مفعول نہیں آیا. وعصا، اور اس نے نافرمانی کی. کس کی نافرمانی کی؟ موسیٰ کی نافرمانی کی، رب کی نافرمانی کی، جو کچھ بھی کہہ لے. عین سواد یہ مادہ ہوتا ہے، عصا یا عصی، عصیانن و معصیتن، یہ دونوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. معصیت میں نے بھی گناہ، عصیان میں نے بھی گناہ. اس سے اسم فاعل عاصی، گناہ گار، یہ بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، عین کے ساتھ آ ہو. نافرمانی کرنا، عصا یا عصی، نافرمانی کرنا. تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، یہ دونوں جگہ ضمیر فاعل فرعون کے لیے ہے. ثم ادبر یسعى، اب دیکھیں یہ ضمیروں کو خیال رکھنا کہ فأرى میں ضمیر فاعل موسیٰ علیہ السلام ہے، فکذب وعصى میں فرعون ہے. اگر ضمیروں کی گڑبڑ کر جائیں کہ یہ اس کے لیے، کیونکہ وہ تو ارا کے بعد فوراً فکذب آیا ہے، تو بالکل معاملہ وہ خراب ہو جائے گا. ثم ادبر یسعى، پھر وہ پیچھے مڑا. ادبر یدبرو، ادبارن، پیچھے مڑ جانا. ادبارا و تولا، وہ تولا کے میں نے منہ موڑنا ہوتا ہے، ادبارا پیٹ پھیرنا. اس نے پیٹ پھیری یا پیچھے چلا گیا، یعنی اس وقت کے منظر سے پھر وہ اپنے اور کاموں میں لگا. ان معنوں میں ادبارا آیا ہے، شکست کھانے کے معنوں میں نہیں ہے. ثم ادبارا، پیچھے مڑا. یسعى، یہاں یسعى اس طرح سے آیا ہے کہ ادبارا کا حال ہو کے آیا ہے، مضارع حال میں آتا ہے، یعنی ادبر ساعیان، کوشش کرنے والا ہوتے ہوئے مڑا، یعنی مڑا اور ساتھ ساتھ کوشش جاری رکھی. یہ میں نے سہا یا سا، کوشش کرنا. ادبر یا سا، مڑا کوشش کرتا ہوا، یعنی مڑا اور اپنی کوشش میں لگ گیا. یہ ہے لفظی ترجمہ، ادبر یا سا، مڑا کوشش میں لگ گیا. ہوا لگ گیا مضارع کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ حال کے طور پر ہم کر رہے ہیں، ورنہ تو سعا آنا چاہیے تھا نا. ثم ادبر و سعا، یہ یسعى ادبر کی ضمیر فاعل کے حال کے طور پر آیا ہے، یعنی ثم ادبر ساعیا، پھر کوشش کرنے والا ہوتے ہوئے پیچھے مڑا، یعنی وہاں سے ہٹا اور اپنے کسی کام میں لگا کہ اب موسیٰ کو کس طرح ہرائیں یا کیا کریں. ان معنوں میں یہ یسعى اس کی سعی کا ذکر کیا ہے. کیا کیا ہے انہوں نے ادبر یسعى؟
پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا.
دیکھیے ادبر کا تو ہے پلٹا کا ترجمہ، پلٹا منہ موڑا، وہ تو ادبر کا ترجمہ ہے. چال بازیاں کرنا انہوں نے یسعا کا ترجمہ کیا ہے. یسعا کا اصل ترجمہ ہے کوئی کوششوں میں لگ گیا, وہ اس کوشش کا ایک طرح اردو مفہوم سمجھانے کے لیے چال بازی. ممکن ہے پرویز نے بھی ایسے ہی کر لیا ہو ترجمہ, یہ عربی یعنی ادب کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے, چال بازیاں کرنے میں لگ گیا. ہاں
پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا,
وہ سا یہ سا کا زیادہ سمپل ترجمہ ہے. دوڑ گیا, لوٹ گیا, اور کا یہاں کوئی لفظ نہیں ہے. اصل معنی لوٹ گیا اس حالت میں کہ تدبیریں کرنے لگا, وہ اس حالت میں ذرا عجیب لگتا ہے اردو میں, لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا, یوں کیا ترجمہ. یہ تو لفظی ترجمہ ہے, پیٹ پھیری ادبارہ سائی کرتے ہوئے, کوشش کرتے ہوئے, یعنی معلوم ہوتا ہے کوششوں میں لگ گیا تھا. دوڑتا ہوا یہ ترجمہ اس میں سائے سا کا معنی دوڑنا ہوتا تو ہے کہ وہ مڑا دوڑتا ہوا بن سکتا ہے ترجمہ, کیونکہ ہاں دوڑتا ہوا سا یسا کا معنی جا رجل یسا من اقصی المدینہ آیا, ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا شہر کے دوسری طرف سے. سا یسا کا ایک معنی لٹرلی دوڑنا بھی ہوتا ہے, یعنی بھاگتا دوڑتا کوئی آیا, لیکن سا کا معنی ہر جگہ دوڑتا نہیں, تدبیر کرنا بھی ہوتا ہے. لیس للانسان الا ما سعا, انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش اور تدبیر کی. وہاں یہ نہیں معنی کہ جتنا وہ جو دوڑا دوڑا کا معنی نہیں ہے, ٹھیک ہے سا یا سا کا ایک معنی دوڑنا بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں ہے تدبیر کرنا. اصل میں تلاش کرتا, تلاش کرنا بھی وہی ہیلے اور چال بازی کے معنوں میں کیا. بہرحال اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس کی مسائی کامیاب ہوئی, اس کی کوششیں کامیاب ہوئی, ان معنی میں وہ مڑا اور اپنی کوششوں میں لگ گیا, یہ ترجمہ یہاں زیادہ اور مفہوم بھی ہے. اور اس کوشش کو پھر آگے ظاہر کیا ہے, فحش عرف نادا, بس اس نے اکٹھا کیا سب آدمیوں کو اور پکار کے کہا. حشر یا شورو اکٹھا کرنا, اسی سے مجہول ثم الیہ تحشرون, پھر تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یا حشر یا شورو کے لفظی معنی اکٹھا کرنا ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں اونٹوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال حشر جو قرآن میں قیامت کے لیے لفظ آیا ہے اس کا مفہوم اکٹھے کرنے کا ہے, کیونکہ وہاں بھی لوگ سارے اکٹھے ہوں گے. فنا حشر حشرون خود مصدر ہے قرآن کریم میں, لاول الحشر الحشر سورت ایک ہے, حشر مصدر ہی کے نام پر ہے. فنادا ابھی آپ نے پڑھا ہے, پس اس نے بلند آواز سے پکارا, یہ باب مفعلہ سے ہے ماضی. پس اس نے اکٹھا کیا اور پکار کے کہا, کس کو اکٹھا کیا, اب یہ یہاں نہیں بیان, وہ قرآن کریم کی دوسری صورتوں میں ہے, لوگوں کو جمع کیا, جادوگروں کو جمع کیا وغیرہ وغیرہ. تو دو لفظوں میں قرآن کریم نے اس سارے قصے کا وہ ختم کیا, فحشر فنادا, لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکار کے کہا. فقالا اور پکار کے کیا کہا, پس کہا, انا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا سب سے اونچا رب. آنا میں ربکم تمہارا رب ہوں, الاعلی رب کی صفت آئی نا, الف لام لگ کر اعلی عین لام واو سے ہے, میں ہی تمہارا سب سے اونچا رب ہوں, پروردگار ہوں. ترجمہ تو اب یہی کیا ہوگا, مالک کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے, بعض نے پروردگار نہیں کیا ہوگا, میں ہی تمہارا سب سے بڑا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, رب کے میں نے حاکم مالک کے ہوتے ہیں, ربا یربو میں نے پالنا بھی ہوتا ہے اور ربا یربو میں نے مالک ہونا بھی ہوتا ہے. یہ ہم نے رب العالمین میں پڑھا تھا کہ اس کا معنی مالک بھی ہو سکتا ہے, پروردگار بھی ہو سکتا ہے, میں ہی تمہارا سب سے بڑا مالک ہوں. یہ فکرہ فرعون کا دو تین جگہ قرآن کریم میں آیا ہے. ایک جگہ کچھ عبارت آئی ہے, ما علم تلکم من الہ غیری, تو وہ اپنے درباریوں کو کہتا ہے میں تو تمہارے لیے کوئی معبود اور نہیں سمجھتا اپنے سوا. الہ کا لفظ وہاں آیا ہے کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں اور تمہارے لیے مجھے کسی اور معبود کا پتہ نہیں ہے. اور دوسری جگہ بھی رب کا کچھ لفظ آیا ہے اس طرح سے. تو یہ خود وہ رب بننے سے مراد کیا ہے, بہرحال مودودی صاحب کی اپنی اپروچ بھی چونکہ زیادہ سیاسی قسم کی ہے, موایات کا سیاسی معنی زیادہ نکالتے ہیں اور بات ویسے موضوع لگتی ہے. کہ وہ یہ نہیں، یہ تو دعویٰ تھا ہی نہیں نا اس کا کہ میں زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہوں، یہ تو صاف ظاہر ہے فرعون کا نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اور معبودوں کو پوجتا تھا. آٹھویں پارے میں سورۃ الاعراف میں ہے کہ وہ کہتے ہیں وقال الملأ من بنی اسرائیل اتذر موسیٰ وقومہ لیذرک آلہتک، کیا ان کو چھوڑتے ہو تاکہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو یہ چھوڑ دیں. وہ کہ فرعون کے اپنے معبودوں کا ذکر وہاں ہوا ہے، تو فرعون تو خود بعض معبودوں کی پرورش عبادت کرتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ جیسے پنڈت ہندو میں ہوتا ہے برہمن اس طرح سے، وہ خود بادشاہ نمائندہ اس کا سمجھا جاتا تھا اور اس کی بھی پرستش کی حد تک لوگ جاتے تھے، جیسے جاپان کے بادشاہ کی جاپانی لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے اس کو دیوتا سمجھ کر ہی پوجا کرتے. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سورنٹی اور اقتدار اعلیٰ کے معنوں میں کہ کلی اختیارات جو ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں، کوئی اور نہیں جس کے ہاتھ میں اختیارات ہوں، یہ اس کو وہ نہیں مانتا تھا. تو انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی مقتدر اعلیٰ ہوں، میرا لفظ قانون ہے، کسی اور سند کی ضرورت نہیں. ان معنوں میں رب کا ترجمہ سورن کے معنوں میں لے لیا جائے تو ٹھیک ہے کہ وہ یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. خاص طور پر اگر وہ دیکھا جائے کہ دبے پسے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس کے خلاف یا مطالبے کرنے لگے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ ترجمہ ہے انا ربکم الاعلیٰ، یہ اس کا ایک دعویٰ تھا. اور ہم جو کریں کہ میں تمہارا رب ہوں پروردگار ہوں، کہ وہی رب بنتا تھا سب لوگوں کا، کیا تو تشریح تو خیر مودودی صاحب ہر جگہ سیاست کی وہی کرتے ہیں، ترجمہ کیا کیا؟ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور رب بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بھی، اور سب سے بڑا میں ہوں. اللہ سے یہ مراد ہو گیا نا پھر کہ اور بھی ہیں، وہ آلہتکم جو آیا ہے دوسری جگہ ان کے معبود، وہی لفظ یہاں بھی ہے. اچھا تو فأخذه الله، اس کو اللہ نے پکڑا، یہ ہو کی ضمیر فرعون کے لیے ہے. فأخذه الله نقال الآخرة والأولى، نقال نقل ينقلوا کے معنی ہوتے ہیں عبرت ناک سزا دینا کسی کو، اس کو عبرت بنا دینا. نقال ينقلوا نقالا، میرا خیال ہے باب نصرہ سے ہی آتا ہے، قرآن کریم میں نقل ینقل سے تنقیلا آیا ہے، اور اس کے بھی معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو عبرت بنا دینا، عبرت ناک سزا دینا. واللہ اشد تنقیلا ایک جگہ آیا ہے. نقل سے مصدر ہے نقال، لفظی معنی تو عبرت بنا دینا، پھر اس کے معنی عبرت کے بھی ہوتے ہیں. یہ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا فجعلناها نقالا لما بین یدیها وما خلفها، ہم نے ان کو عبرت بنا دیا اگلوں پچھلوں کے لیے. اصحاب سبت کے سلسلے میں پہلے پارے میں یہ لفظ نقال آیا تھا. اب یہاں جو ہے فأخذه الله نقالا، تو یہ نقال کی نسب یہاں کیوں ہے؟ اس کو اللہ نے پکڑا. یہ نقال یہاں یا تو ہے مفعول مطلق کے طور پر مصدر، اور یہاں آخذا اور نقالا ہم معنی ہیں، یعنی اس کو پکڑا، تو نقالا کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں، اس کو عبرت بنایا. گویا کہ یوں ترجمہ ہو سکتا تھا فنقلہ اللہ نقالا، بنا دیا اللہ نے اس کو عبرت. ان معنوں میں چونکہ اخذہ اور نقلہ ہم معنی فعل ہے، اس لیے یہاں کا اخذہ اللہ اخذ الاخرہ یوں کر لیں، یہاں اخذ اور نقال ہم معنی ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کے عوض میں آ سکتے ہیں مفعول مطلق ہو کر. ایک تو یہ صورت ہے، دوسرا نقال ہو سکتا ہے کہ مفعول لہو ہو، اس کو پکڑا اللہ نے برائے عبرت، یعنی عبرت بنانے کے لیے پکڑا. اور نقال الآخرت والاولا، عبرت بھی پہلی کی بھی اور دوسری کی بھی، آخری کی بھی اور پہلی کی بھی، یعنی نقالا عبرت بنانے کے لیے، اور نقال الآخرہ جیسے وہ مفعول مطلق وغیرہ کے ساتھ آگے اضافت بھی چل جاتی ہے نا، نقال الآخرت عبرت آخری چیز کی، اور نقال الاولا عبرت سب سے پہلی چیز کی. یہاں یہ کہ آخرت اور اولا سے کیا مراد ہے، یہ ایک بحث پیدا ہوتی ہے. بعض لوگوں نے تو مفسرین نے تو عجیب سے معنی لیا ہے. دیکھیے کیا نقال الحیات الآخرہ اور الحیات الاولى ہے کہ اس دنیا میں بھی اسے پکڑا اور آخرت میں بھی, یعنی یوں آخرت سے مراد آخرت کا پکڑنا ہو اور الاولى دونوں کے ساتھ الحیات لگا لے تو صفت تو بن سکتی ہے نا. نقال الحیات الآخرہ و نقال الحیات الاولى, جسے آپ دوسرے لفظوں میں حیات دنیا بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی عبرت بنانے کے لیے اس کو پکڑا, اور جو اس دنیا کی تھی زندگی اس میں بھی عبرت بنانے کے لیے پکڑا, یا عبرت بنا دیا مفعول مطلق لے تو وہ معنی بنتا ہے. تو گویا کہ الآخرہ الاولى دونوں ہیں صفت, ان کا کوئی موصوف اس سے پہلے ہے. تو مفسرین نے وہ ایک عجیب معنی لیا ہے کہ کلمۃ الآخرہ و کلمۃ الاولى, اس کی پہلی بات اور دوسری بات, وہ اس نے جو کفریہ باتیں کی تھی اس کو پہلی کی بنا پر بھی پکڑا اور دوسری کی بنا پر بھی پکڑا. بہرحال یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ کلمۃ الآخرہ جو آخری بات اس نے کہی, والاولى اور جو پہلی کہی تھی کو کلمہ کفر. لیکن شاید زیادہ موضوع یہ ہے کہ نقال الحیات الآخرت, نقال الحیات الآخرت و نقال الحیات الاولى. اولى فاصلے کی رعایت سے آیا ہے, ورنہ الحیات دنیا ہو سکتا تھا, سب سے پہلی زندگی یعنی ابتدائی زندگی جو آخرت سے پہلے تھی. تو بہرحال آخرت اور اولى صفت ہے, ان کا موصوف حیات دنیاوی بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مفسرین نے پہلی اور دوسری کس چیز کی عبرت مراد لی ہے. آخرت اور دنیا, یہ صاف ظاہر ہے سمجھانے کا ترجمہ ہی ہے نا, دنیا کے عذاب میں پکڑا, عذاب میں پکڑا. دیکھیے ترجمہ انہوں نے کیا ہے فأخذه الله نکالا, اس کا ترجمہ انہوں نے کیا عذاب میں پکڑا. نکال کے معنی وبال, عذاب ہوتا ہے, عبرت اصل معنی ہے. اصل معنی ایسی سزا جو دوسرے کان پکڑے کہ اس سے باز رہے, عبرت ناک سزا کا معنی نکال کا ہوتا ہے. تو عذاب میں پکڑا دنیا اور آخرت, وہی انہوں نے الحیات الآخرہ الحیات الاولى وہ ترجمہ کیا ہے.
اللہ نے اس کو
دنیا اور آخرت کی سزا, وہ عذاب نکال سزا عبرت قریباً ہم مانا ہے, دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑا, یعنی اس کو پکڑا پھر میں ترجمہ کر دیا نکال کے لحاظ سے. یعنی گویا کہ عربی میں فی نکال تو نہیں آتا, وہاں تو آئے یا مفعول مطلق ہو کے آئے یا مفعول لہو ہو کے آئے نصب میں, فی تو وہاں کوئی نہیں ہے. لیکن اگر مفعول مانے تو پھر اردو میں کچھ فی کا ترجمہ ہی بنتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہاں اردو میں اگر کہیں کہ اللہ نے اس کو پکڑا دنیا اور آخرت کی بدترین سزا دینے کے لیے, صحیح ترجمہ تو یہ بنتا ہے اگر مفعول لہو مانے, اللہ نے اس کو پکڑا آخرت اور اولا کی بدترین سزا کے لیے, اسی کا ترجمہ کسی نے کس طرح کیا ہے, کسی نے کسی طرح کیا. لفظی ترجمہ ذہن میں رہے اللہ نے اس کو پکڑا آخرت اور پہلی زندگی کی بدترین عبرت ناک سزا کے دینے کے لیے, یہ نکال کا معنی عبرت سزا ناک سزا دینے کے لیے اگر مفعول لہو مانے. اچھا, اور یاد کر لیں کہ وہ اخذہ اللہ اخذن